کوشش کرتا ہے وضاح اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے. تو ذلت اور خواری کا راستہ ہے تکبر اور عزت کا راستہ ہے تواضع. تواضع سے خود بخود اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. جو شخص اپنے کو ذلیل کرنا چاہے اس کا علاج تکبر ہے. تکبر سے انسان کو ذلت ملتی ہے, تواضع سے عزت ملتی ہے. اور فرمایا کہ خدرائی اس راہ میں سخت مضر ہے, چاہے رائے کے برابر, یعنی اپنے بڑوں کے سامنے اپنی رائے کو رکھنا علاج اور معالجے میں. اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یا حکیم کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہیں پیچش لگی ہے, کباب مت کھانا, پایا مت کھانا, چٹنی مت کھاؤ, تو پیچش لگی ہے, ہاتھوں میں زخم ہے, یہ مرچیں جا کر تمہارے اور بھی زخم بڑھا دیں گے. اب وہ شخص اس رائے کے مقابلے میں اپنی رائے بھی چلائے کہ نہیں ہم نہیں مانتے, کیا ضروری ہے, خودداری بھی تو کوئی چیز ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا بلندی خود ہی کو بلند کرو. لہذا اس نے خوب چٹپٹے کباب کھا لیے. اس میں نتیجہ کیا نکلے گا, اس خودرائی کا معالج کی رائے کی مخالفت کا انجام کیا ہوگا کہ بس بار بار دست بدست جنگ کا عالم پیٹ میں شروع ہو جائے, یعنی بار بار دست آنے لگے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمام سلوک کی جڑ, کیونکہ محبت کی مثال ایسی کی ہے کہ علماء ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے کسی کار کو آپ دھکا دے کر چلا رہے ہیں, پیٹرول نہیں تو تین چار آدمی پیچھے سے دھکا چلا رہے ہیں تو کب تک اس طرح سے چلیں گے, دھکا دینے والے بھی تھک جائیں گے, آخر میں کار کھڑی ہو جائے گی, پیٹرول ڈال دو انجن میں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیٹرول ہے. جب خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سارا راستہ آسان, سارا راستہ اللہ کا آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے. اب آج کے نئے سلوک تعویذوں سے طے نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ایسی تعویذ دے دیجیے کہ بس ہم ولی اللہ بن جائیں. ولی اللہ کہیں تعویذوں سے کوئی بنتا ہے بھائی؟ مجاہدہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا, جو لوگ مجاہدہ میری راہ میں اختیار کرتے ہیں, لنا جہنم سبلنا, ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ مجاہدہ جو ہے مجاہدے کی چار قسمیں ہیں, یعنی مجاہدہ کے معنی مشقت کو اختیار کرنا, یعنی الذین اختار المشقت ابتغاء مرضاتنا, جو لوگ مجھ کو راضی کرنے کے لیے مشقت کو اختیار کرتے ہیں, وفی نصرت دیننا, اور مشقت کو اختیار کرتے ہیں ہمارے دین کے پھیلانے میں, وہ اختار المشقت فی انتصال اوامرنا, اور مشقت کو اختیار کرتے ہیں ہمارے احکام کو بڑا لانے میں, وختار المشقت فی انتہاء مناہینا, اور ہماری نافرمانیوں سے بچنے کے لیے ہر غم اٹھا لیتے ہیں. دل بہت چاہتا ہے, بقول خواجہ عبد الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ بہت وہ دل, بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, سبحان اللہ, بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یعنی اللہ خوش کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشی پر ہم چاقو اور تلوار جا پھیر رہے ہیں, اپنی خوشی کو نہیں اپنی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں. اور حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آرزو حسرتیں پامال ہوں, حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئے خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے. تو محبت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے پھر اس کو کسی عمل میں ملامت کا بھی خوف نہیں ہوگا. محبت کی وجہ سے اس کو ملامت کا بھی خوف نہیں ہوتا. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر علمانی میں محبت کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے, عجب الملامت فی ہوا کا لذیذتن, ہم آپ کی محبت میں ملامت کو لذیذ بانے ہیں. بجائے اسی ہم ڈر کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہاں آپ داڑھی رکھنے والے ہیں, وہ ڈر گئے, فرماتے ہیں اجت الملامت فی ہوا کا لذیذتا، ہم تو آپ کے راستے میں بدنامی اور اعتراضات تو لذیذ پاتے ہیں محبت کی وجہ سے. حکم بے ذکر کا آپ کی یا اسی بہانے سے آپ کا تذکرہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں آپ کا نام لے رہا ہے، فلاں آپ کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فلاں امتی نے داڑھی رکھی، فلاں شخص نے اپنا یہ کام کر لیا، یا شادی بیاہ میں اس نے خاندانی اور برادری رسومات کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کر لیا. اب محبت کیسے پیدا ہو؟ کہ علماء ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے پاس بیٹھو جو اللہ کے چاہنے والے ہیں. جیسے کوئی شخص بے نمازی ہے، جب نمازیوں کے پاس بیٹھے گا ایک دن نہ پڑھے گا، دو دن نہ پڑھے گا، آخر میں نماز شروع کر دے گا. کسی بے نمازی کو آپ دس نمازیوں میں ڈال دیں، مثلا ایک کمرہ ہے باہر کے پردیسی لڑکے کالج کے اس میں رہتے ہیں، اس میں دس نمازی ہیں اور ایک کو بے نمازی اس میں ڈال دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرنے پائے گا، وہ ہر وقت دیکھے گا یہ دسوں پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، میں کب تک پڑھا رہا ہوں، صحبت کا اثر. ایسی جو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو وہ آٹھ دس محبت والوں میں بیٹھے اس کے دل پر اثر پڑے گا اور اس کی برکت سے اس کو محبت حاصل ہو جائے گی، ان کی صحبت اختیار ہو، اس کی برکت سے یہ چیز نصیب ہو جائے گی، تعویذوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی. باہر پڑھنا چاہیے تھا چلو چلیے باندھ اخل ہی نہیں اللہ تعالیٰ عالم. اب دیکھیے یہ سبق تو کل کا تھا، اب آج کا سبق نہیں. تمام تعلیمات اور مجاہدات کا حاصل کیا ہے؟ یعنی یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں اور ہم جاتے ہیں خانقاہوں میں یا علماء ربانی بزرگان دین کے پاس، یہ تعلیمات جو صبح شام ہوتے ہیں یا ہم جو مجاہدات کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ تعلق مع اللہ. فرمایا کہ تمام تعلیمات مجاہدات کا حاصل اور مقصود یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح پیدا ہو جائے، صحیح ہو. اس کے پیچھے طالبین نے سلطنتیں چھوڑ دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے تعلق قائم کرنے کے لیے سلطنتیں چھوڑ دی، اور ایسی چھوڑ دی کہ دل میں پھر اس کا خیال بھی نہیں آیا. مثلاً حضرت ابراہیم ابن اعظم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت بلخ چھوڑی اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے. ایک دن ایک ولی صاحب نے کہا حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں بہت ہی تنگستی میں فقیر ہو گیا ہوں، فقیری میں مبتلا ہوں، امیری چاہتا ہوں. فرمایا میں فقیری میں مبتلا ہوں، امیری چاہتا ہوں. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا کہ تم کو فقیری مفت میں ملی ہے اس لیے تم امیری چیز کی درخواست کرتے ہو، میں نے سلطنت بلف دے کر یہ لیا، میں نے سلطنت بلف دے کر فقیری لی ہے. واقعی بات سلطنت بلف کے بدلے میں فقیری لی، آج سکون سے نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں. ورنہ کیا حال ہوتا ہے بادشاہوں کا؟ حال کیا ہوتا ہے؟ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے ذکر اللہ کی برکت سے، اور وہاں تاج شاہی درد سر ہے، ہزاروں افکار ہر وقت سیکورٹی لگی ہوئی ہے، پھر بھی دیکھو کوئی جب وقت آ جاتا ہے کوئی نہیں بچتا. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب یہ پہلے آپ کو بھی پہرا لگتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی آپ خیمے میں تھے، اس وقت ایک خیمہ بنایا جاتا تھا آپ کے لیے الگ، سات صحابہ میں گھل مل کر نہیں رکھتے تھے، آپ کو الگ رکھتے تھے تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، لہذا آپ کے لیے خیمہ الگ بنا ہوا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں اسی خیمے میں پہرا لگا ہوا تھا، صحابہ پہرا دیتے تھے باری باری جان رسالت اور سمع نبوت کی حفاظت کے لیے. اتنے میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کا کفیل اور ذمہ داری کا اعلان کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کا اعلان کرتا ہے کہ خدا اگر آپ کی حفاظت کا کفیل اور ذمہ دار ہے. آپ نے خیمے سے وہ سوراخ بنا تھا سر نکالنے کے لیے، کوئی بات کہنی ہو تو آپ نے سر مبارک خیمے سے نکالا اور اعلان کیا صحابہ کو کہ جتنے پہرے دار ہیں سب بھاگ جائیں، اب کسی کی ضرورت نہیں. یہ معلوم ہے کہ نبی کو کتنا یقین ہوتا ہے اللہ پر، یہ اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. جھوٹا نبی جو ہے وہ اس کے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. جھوٹا نبی کو اگر اس قسم کی کوئی آواز ہی آ جائے تو آواز تو آواز ہی کہاں آتی, ان کو شیطانی کی آواز ملے گی. لہذا دونوں کے اندازے میں دیکھو, مسلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ اس نے 10 ہجری میں خط لکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اپنی رسالت کے بارے میں خط لکھ رہا ہے اور دو سفیر کو بھیج رہا ہے اور لکھتا کیا ہے, من مسلمہ رسول اللہ, یعنی مسلمہ کی جانب سے خط جا رہا جو اللہ کا رسول ہے, الى محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جا رہا ہے. اپنے کو خیریت یوں ہی صلی اللہ نے لکھا کہ مقدم. دیکھیے اس کے الفاظ, مسلمہ کے خط کی بالکل نقل کر رہا ہوں, من مسلمہ رسول اللہ, یہ رسول یہ مسلمہ اللہ کا رسول کی طرف سے خط جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ الى محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اللہ کا رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. سلام علیکہ لکھتا ہے, سلام علیکہ, انی قد اشرکت فی رسالتی معک, میں آپ کی رسالت میں شریک کر دیا گیا ہوں خدا کی طرف سے, یعنی آدھے رسول آپ ہیں آدھے میں ہوں, اور جتنی زمین فتح ہو رہی ہے, فَإِنَّ لَنَا عَرْضًا نِصْفَ الْأَرْضِ, وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ, ہمیں آدھی زمین ملنی چاہیے, وہ نصف قریش, اور آدھی زمین قریش کو ملنی چاہیے, جو فتوحات اسلام میں ہو رہے ہیں آدھی زمین دے دیجیے اور آدھی قریش. مگر پھر لکھتا ہے, وَإِنَّ قُرَيْشًا موتدون, یہ بڑے ظالم ہیں, یہ ہمارا سب ہمارا حق نہیں مارے جا رہے ہیں, یعنی ہماری رسالت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اہل قریش. تو دونوں سفیر لے کر جب یہ خط پہنچے, تفسیر روح المعانی میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے, آئے دونوں سفیروں تمہارا کیا خیال ہے مسلمہ کے بارے میں, کیا تم یہ خط میں جو مضمون ہے کہ میں رسالت میں شریک ہوں تو کیا تمہارا بھی یہی یقین ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں, میں تو ان پر ایمان لا چکا ہوں, مسلمہ کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں, اس کو میں رسول اللہ سمجھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, واللہ اللہ کی قسم, واللہ لولا ان رسول اللہ تختل, واللہ واللہ لولا اللہ کی قسم, لولا ان رسول لا تختل, اگر رسولوں کو سفیروں کو قتل نہ کیا جانا, بین الاقوامی اصول معاہدہ نہ ہوتا, تو میں تم دونوں کو لذرت تو آنا حکما, ہم تمہاری گردنوں کو اڑا دیتے, ہم تمہاری گردن کو اڑا دیتے. لیکن سفیر کو قتل کرنا یہ گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی بین الاقوامی آداب کے خلاف تھا, یعنی اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا. آپ نے اس کی رعایت کی, پھر آپ نے جو خط لکھا, اب دیکھیے سچے نبی کا خط بھی دیکھیے کیا مضمون ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے بسم اللہ نہیں لکھا, آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد رسول اللہ, یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, الى مسلمۃ کذاب, آپ نے ان کو کذاب لکھا, خط میں لکھا کذاب, الى مسلمۃ کذاب, مسلمہ کذاب کی طرف جا رہا ہے. اور سلام کیسے لکھا؟ اس نے تو سلام علیک لکھا تھا, آپ نے لکھا السلام علی من اتبع الہدا, اگر تم اس ہدایت کو قبول کرو تب سلام ہو. اور آپ نے لکھ دیا اس پر کہ ان الارض للہ, اللہ زمین تو اللہ کی, یورثها لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, والعاقبۃ للمتقین, یورث لمن یشاء من العباد, والعاقبۃ للمتقین, انجام تو متقیوں کا ہے, تمہارا حال تو جو ہوگا ہوگا. بس آخر میں 10 ہجری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو محاربہ فرمایا, جنگ کر کے بے جنود المسلمین حملہ فرمایا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا, ختم ہو گیا. اچھا, اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک کمبخل عورت ہی نبی بنی, وہ نبیہ تھی, وہ تو نبیہ, وہ تو اس سے شادی بھی کر لی, ایک نبی اوپر ایک نبی نیچے, اللہ پال قطع اللہ بلّہ, دیکھیے یہ جھوٹ کہا رہا اسی زمانے میں, یہ عجیب معاملہ, یعنی وہ عورت جو تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس جھوٹے نبی کے ساتھ شادی بھی کر لیا. اس نے مجھ کو بہت ہنسی آئی کہ جو اس کا وقتوں کو کیا ہوا. استغفر اللہ و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ مقبولین سے نصرت ہونے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اگر اس سے تعلق اور نسبت بھی ہو جائے تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے, خواہ حصی ہو یا معنوی ہو. الفاظات الیومیہ جلد نمبر 4, حصی ہو یا معنوی ہو, نسبت حصیہ کیا ہے کہ جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو نسبت حصے حاصل. اور نسبت معنوی کیا ہے؟ کہ وقت اعتقاد اور تعلق, اس سلسلے سے اس کا تعلق. فرمایا کہ کیفیات کے پیچھے پڑنا درست نہیں. اکثر لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ آخرت میں ان کی کچھ قدر نہ ہوگی. وہاں صرف اعمال کی پوچھ ہوگی, ظاہر کی بھی باطن کی بھی. انہیں اعمال کے رسوخ کے لیے تمام مجاہدات, ریاضات, مراقبات, مکاشفات اشرار ہیں جو ایک تدبیر کے درجے میں ہیں. باقی اصل مقصود عبادات وہاں وہی کام آئیں گے, انہیں کی قدر ہوگی. جب ان کیفیات کا درجہ معلوم ہو گیا تو اگر ساری عمر بھر کسی پر کوئی کیفیت طاری نہ ہو. آج کل کہتے صاحب آج کل طبیعت بے قید, کیفیت نہیں ہے, نماز میں دل نہیں لگتا, ذکر میں دل نہیں لگتا. ارے بھائی, کیفیات تو اختیاری چیز نہیں, اس کی فکر ہی نہ کرو. جس طرح سے ہو ان کا نام لے لو. مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا الیاس صاحب جیسے اکابر رحمتہ اللہ علیہما سے فرمایا کہ دیکھو میاں, مولوی یحییٰ اور مولوی الیاس, اللہ کا نام اگر غفلت سے بھی نکل جائے, دل کسی کام میں لگا ہوا ہے, مان لو انڈا مکھن بیکری میں خرید رہا ہے, دل کسی طرح سے, دل کتنا ہی غفلت میں ہو, اگر اللہ کا نام نکل جائے گا, بے اثر کیے اور بے فائدہ پہنچائے نہیں رہے گا. اللہ بہت بڑا نام ہے. ایک بزرگ دعا کر رہا تھا, زیادہ عالم وغیرہ نہیں تھا, وہ کہہ رہا تھا اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم پر کر دیجیے. عجیب بزرگ تھا ہمارے اوپر کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے. دیکھیے اس کا اثر ہوتا ہے دنیا میں بھی. اگر کوئی جا کہہ دے صاحب میں آپ کا بڑا نام سن کر آیا ہوں, تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ مجھ سے کیا امید لے کر آیا. یہ بزرگ نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کر دیجیے. ماشاء اللہ, دعا کا طریقہ بعض و عجیب. تو اگر ساری عمر کیسے تاری نہ ہو مگر وہ اعمال کا پابند ہے, ان کی ادا کی کوشش کرتا رہے, تو اس کی عبادت میں ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کیفیت جو غیر اختیاری ہے, اس کے نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں. یہ کیفیات نہ اختیاری ہیں اور نہ ان کا کوئی حکم ہے. اور ہمارے مولانا صاحب مدینہ صاحب کام ہوتا تو فرماتے ہیں کہ بے قیدی کو سمجھ لو. ایک شخص نے لکھا حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آج کل تو ہمارا کوئی حال ہی نہیں, میں آپ کو لکھوں کیا؟ فرمایا یہی نہیں کیا کرو کہ میں بے حال ہوں. بے حال ہونا بھی ایک حال ہے. کسی نے لکھا آج کل کوئی کیفیت نہیں, فرمایا بے قیدی بھی ایک کیفیت ہے. تو مولانا صاحب مدینہ صاحب فرماتے ہیں بے قیدی میں بھی ہم نے تو ایک قید مسلسل دیکھا, اللہ کی طرف سے ہے بے قیدی, چلو حاصل ہو, استغفار و توبہ کرو. بے قیدی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اصل اکمل دیکھا, اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے فقیر, اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے. سبحان تصوف بیان کر دیا گیا. ایک صاحب نے لکھا, بس یہ آخری مضبوط ہے, ایک صاحب آج کا یہ الشر میں چھپا تھا, میں نے سوچا سنا دوں. ایک صاحب نے لکھا حضرت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ غیر کی محبت دل سے نکال دے اور آپ جیسے بندوں کی محبت عطا فرما دے. فرمایا کہ اس سے مجھ کو گرانی ہوئی, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما دے. فرمایا پھر مجھ ہی کو مشتبہ بنا کر مجھ ہی سے اس مضمون کی درخواست کی, میں کیسے یہ کہوں؟ یعنی مطلب اگر کہتے ہیں کہ ہاں بنا دے تو یہ اپنے کو نیک بندے کا کہنے کا دعویٰ ثابت ہو گیا. بس جو قرآن پاک میں ہے وہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منعم علیہم کا راستہ سکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, بس سارے منعم علیہم. اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي. ہمارے ان اکادر کی تعلیمات پر سرمت ہو, اللہ سے ہم نسبت نصیب فرما, ان کی برکتوں سے ہماری ہمیں تزکیہ نفس نصیب فرما, اصلاح نفس کی توفیق نصیب فرما, گناہوں سے نفرت کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما, اور اپنی مرضیات پر چلنے کی یہ توفیقہ کا خزانہ اپنی رحمت سے نصیب فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کر لیا کل بہت مطلب. اچھا ارتداد کی بیماری کس طرح پیدا ہوتی ہے, مرتد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس کی وجہ لکھی ہے, مرتد ہونے کی وجہ یعنی سیاح تجربہ من الفجر, اللہ تعالیٰ کے پردے اس کی عقل پر پڑ جاتے ہیں, حجابات بھی ہیں یعنی وہ ماورا حجاب ہو جاتا ہے, تجلیات اسے کیسے نظر آئیں گے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شامت اعمال کی وجہ سے, اس کے نصاب کی وجہ سے یا کسی اور ایک وجہ اور بتائی کہ اس سے ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا یہود و نصارا اولیاء, اے ایمان والو یہودیوں کو نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو اپنا ولی و دوست نہ بنانا, اس سے پہلے ہی ہے یہ, اس کے بعد ارتداد ہے. تو علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اللہ تعالیٰ کی دوستی سے کی محرومی کا دور ہوا, دشمن کے دوست سے اور دوست کے دشمن سے, دشمن کے دوست سے اور دوست کے دشمن سے دوستی نہ کیجیے, وہ سب وہاں کبھی کبھی پڑھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد کرنا ہے کہ ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, تم یہودی اور نصرانی سے دوستی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری محبت جو ہوگی مستدعیہ ہے, یہ تمہیں دعوت دے گی الى الارتداد, فإنها مستدعیۃ الى الارتداد, فإنها یعنی فإن محبۃ اليهود والنصارى مستدعیۃ, فإن محبۃ اليهود والنصارى مستدعیۃ الى الارتداد, یعنی نصارا عیسائی اور یہودی سے محبت رکھو بھی کھانا پینا ہر وقت ساتھ, تو ان کے جراثیم تو ہے دنیا کے, آج کل تو سائنس نے بھی اس کو آسان کر دیا کہ ٹی بی کے مریض کے ساتھ ہر وقت رہو گے تو ٹی بی نہیں ہوگی, آج کل تو سمجھانے میں آسان ہوگی, جب یہودیت کی اور نصارا عیسائیت کی اور کفر کی جراثیم میں رات میں رہو گے اس کے اثرات پڑے. یہ اس کی دو وجہ ہوئی, ایک تو سیاح تجربہ میرا حجم, یہ تو باب الاشارات سے اعتراض مارا تصور کا مدعا بیٹا دیا کہ اس نالائکی کی وجہ سے اللہ, جیسے کوئی محبوب ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں اب تم ہماری صورت نہ دیکھو, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, بس تم ہماری اشارے نہیں ہو تم ہماری صورت دیکھو, میرا جنازہ بھی مت دیکھنا, تو گیا سیاح تجربہ میرا حجم اللہ تعالیٰ کے حجابات کے اوپر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ کرنا. اور دوسرا سبب ارتداد جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہودیوں اور نصرانیوں سے جوڑ توڑ کیا, اس کے بعد جب جنگ احد نے شکست دیکھی اور کچھ پریشانی دیکھی تو بلا اور مصیبت میں قائم رہنا اور دوستی پر جمے رہنا یہ اخلاص کا مقام ہے, لہٰذا ذرا سی بلا پریشانی دیکھی تو ایک شخص نے اپنے ایک یہودی دوست سے کہا بھائی ہم تو اپنے ہندی اتحم کرو, میں یہودی بنتا ہوں تم ہماری حفاظت کرو اور ہمیں پناہ دے دو اپنے. دوسرے صاحب نے انہوں نے کہا نا اتنسر تنسر ہے تنسر عیسائی ہونا نصرانی ہونا انا اتنسر میں عیسائی ہوتا ہوں مجھے دکھ کے شام لے کے بھاگ جاؤ, وہ شام بھاگ جائے اس طریقے سے شروع ہو گیا سلسلہ. یمن کے لوگ زیادہ اس میں مبتلا تو یمن برانچ مسلمہ اور اس سے پہلے ذوالحمار ایک سستا جس کے قتل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر معاذ بن جبل کو خط لکھا کہ جو اس قسم کا شخص ہے اسے قتل کر دیا جائے, اور سادات یمن کی طرف خط لکھا گیا, لہذا وہ قتل جب ہوا تو رات ہی کو آپ نے خبر دے دی کہ وہ دشمن جو تھا مرتب وہ قتل کر دیا گیا, فصبر المسلمون مسلمان بہت خوش ہوئے. اس کے بعد مسلمہ 10 ہجری میں وہ مسلمہ کو خط لکھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے, یہ کم وقت بھی بہت ہی زبردست دعویٰ کیا اس نے نبی ہونے کا, لہذا سب سے پہلے اس نے خط لکھا, مسلمہ نے جو خط لکھا اس کی عبارت کر شام کو نقل کی تھی پھر نقل بھی لیتا ہوں, اس نے کیسے خط لکھا دیکھو, جھوٹا جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے, اس کی جھوٹ میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, اس کی جھوٹ میں بھی جھوٹ شامل ہے. لکھا ہے کہ من مسیلمہ، رسول اللہ مسیلمہ رسول اللہ خط لکھ رہا ہے کس کو؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو. من مسیلمتی رسول اللہ، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے کدھر؟ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور اس کے بعد لکھتا ہے سلام علیہ، میرا سلام ہو آپ کے اوپر. انی قد اشرکت فی رسالتی، میں آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کر دیا گیا ہوں، پارٹنر شپ ہے. کوئی عرب کرے نہیں گیا، ایک گھنٹہ تک عربی میں بولتے رہے مہربان کر کے. اب ہم لوگ کیا جانے چاہیے؟ جو کراچی کی گڑیا تھی وہاں سے وہ پیخانے کے بارے میں کچھ ہدایات تھی کہ میرا لیٹرین ایسے استعمال کیا جائے ورنہ خراب ہو جائے گا. تو اس وہ جو چلا گیا عربی، تو اس گڑیا نے کہا 70-80 سال کی گڑیا تھی میرے ساتھ، اس نے کہا بھیا ان کے منہ سے تو ہر وقت قرآن ہی نکلے ہیں. بتائیے پیخانے پیشاب کی بات تو کہہ رہے تھے وہ عربی کیا جائے، عربی کے الفاظ تو ہمارے یہاں دیہات میں کوئی بھی عربی بولنے لگے وہ ہندی میں برا تو. یہاں تک کہ زمیندار نے دو آدمیوں سے کہا، دو آدمی گئے بےچارے کچھ غریب کسان غریب، کچھ گئے تھے کسی مقصد کام سے، تو اس زمیندار کو تھے ذرا فارسی پڑے ہوئے تھے پہلے زمانے فارسی بہت پڑتے تھے. تو زمیندار نے کہا کہ انسان برکشت زار شما تقاتل امتار بارہ سو یا نہ سو، یعنی تمہاری کھیتیوں پر بارش بارش ہوئی ہے یا نہیں؟ تو وہ دونوں اٹھ گئے میاں بہن قرآن پڑھ رہا میاں قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو. اب بتائیے فارسی کے جملے ہیں انسان برکشت زار شما، انسان برکشت زار شما تقاتل امتار بارہ سو یا نہ سو، پھر وہ ایسے الفاظ زیادہ دیہاتی ہوش کیا سمجھے. تو ہے تو ایک حافظ صاحب تھے انہوں نے اس کو ٹوکا امام کو کہ تم کیوں سے عربی کیا پڑھتے ہو؟ عربی میں کہا کہ آیت ایسے نہیں یوں ہے. تو وہ زمین باندھے کہتا ہے کہ نصف الگ وہ نصف الی، آدھا تیرا آدھا میرا 50-50 جس کو آج کل کہتے ہیں، نصف الگ وہ نصف الی، آدھا تیرا آدھا میرا جو ملے گا بعد میں. آدھا قوم جاہل بہت تیرا چلا گیا اس میں اس نے خوب کھینچا اس کو بڑے عمدہ آواز سے کہا ہارا قانون جاہل نہیں، قانون کے بعد اس نے گنڈا بھی کیا کہ نون ساکی کے بعد جب جم آتا ہے تو اس میں اخفا ہوتا ہے ہارا قانون جاہل. اب ان کے بیچارے کی آگے کیا جائے؟ تو حضرت نے قصہ بیان کیا. ویسے اس کمبخت جھوٹے مسلمان نے، اس مزدور جھوٹے نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کی ہوئے تھا، اس نے کہا آدھی زمین عرب کی آپ لے لیں آتے ہم لے لیا، آپ کا نام مبارک برکت کے لیے پھر نقل کرتا ہوں. کل رات کو بیان کیا آپ نے نام مبارک لکھا کہ من محمد رسول اللہ، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد من محمد الى رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الى مسیلمتی قصاب. لہٰذا یہ حق ہے، حق جو ہے وہ دماغ نکالتا ہے، حجاب نکالتا ہے. اس کے بعد سلام کیسے لکھا آپ اس مردود کو؟ السلام والا من اتباع الہدیٰ، جب کافر کو مولانا عیسیٰ بن لدھیانوی نے اس خبیث کو خط لکھا ہے بدینات کو شایا ہوا، یہی الفاظ ہے السلام علیکم، السلام علی من اتبع الہدیٰ، سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کو قبول کرے، تیرے اوپر نہیں. یعنی اگر تو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرے اس کو سلام نہیں پہنچے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ فإن الأرض لله يرثها يورثها من يشاء من العباد، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے وہ اپنی زمین عطا کر دے، اور اس میں تو ہمارا تو نہیں. لیکن والآخرة للمتقين، آپ کے ختمی والا نامہ نے یہ لکھا کہ دیکھو انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے کرتا ہے. کچھ دن کے لیے تھوڑا سا غلبہ زور و غل مچا دو، لیکن آسمان پر سوکھنے والے کی ٹھیکار کی آواز تو زور سے آئے گی مگر منہ پر پڑے گا اسی کو، آواز تو زور سے آئے گی کرتے ہوئے سوکھے گا وہ سر سمجھے گا ہاں پھوک گیا آسمان کو، حقیر کر دیا آج آسمان کو اس نے. لیکن یہی حقیر ہوا جب پھوک اوپر منہ پر آیا تو دیکھا گیا کہ 10-20 گالوں پر ان کے لوگ اور بلغم نہیں بلاغم جمع ان کے چہرے پر. یہ آپ کا والا نامہ اس کو گیا، اور آپ نے دونوں ان کے دو سفیر بھیجا تھا اس حدیث میں مسلمان دو سفیر. تو آپ نے پوچھا اے سفیروں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا یہ مسلمان صحیح کہتا ہے؟ ان دونوں نے کہا نقول ما قال، جو اس نے کہا وہی ہم بھی کہتے ہیں، نقول ما قال میں ہم لوگ بھی وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا. آپ نے فرمایا لولا، سبحان اللہ، لولا واللہ لولا، کیا قسم کھائی آپ نے اللہ کی قسم، لولا ان الرسل لا تقتل، واللہ لولا ان الرسل لا تقتل، اللہ کی قسم اگر یہ معاہدہ بین الاقوامی نہ ہوتا یہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے. سفیر کو قتل کرنا عذاب سفارت اور اس کے خلاف ہے یا نہیں؟ لہذا ورنہ کیا ہوتا، ضرب تو آنا پتو ماں، ہاں ہم تمہاری گردنیں اڑا دیتے. آپ نے یہ شان اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محاربہ فرمایا بجنود المسلمین، بجنود المسلمین، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ، اور ویسے رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کیا، اس کو اس مردود کو ڈھیر کر دیا. اور آپ نے یہ فرمایا انی قتل تو فی جاہلیتی خیر الناس، میں نے زمانے جاہلیت میں بہترین انسان کو قتل کیا، یعنی جب کافر تھا. وہ کون تھے؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ. وہ انی قتل تو فی اسلامی، اور اسلام کی حالت میں میں نے قتل کیا شر الناس، جو انسان نے اپنے سب سے زیادہ حدیث کا وہ تھا مسلمان، جو نبوت کا دعویٰ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جو فرمایا، دوستو بری صحبت میں کبھی نہ بیٹھو، بہت خطرناک چیز ہے. ارتداد کی وجہ جو ہے یہی ہے، اسی لیے کافروں کے ساتھ ملنا جلنا کھانا پینا، اور ایسی جو بدین لوگ ہیں یا بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا مناسب ہے، جو اپنے صحیح صحیح مسئلہ کے حق پر قائم ہوں. کسی درجے میں بھی نظریاتی غلطیاں ہوں کسی کے اندر، ان سے میل جول میں خطرہ ہے کہ آپ کے نظریات، ان کے نظریات آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، یا کم سے کم آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اور جب جو ڈھیلا ہوا دین میں وہ ڈھیلا ہوا، جو ڈھیلا ہوا وہ ڈھیلا ہوا. اس لیے بالکل اللہ کے لیے دوستی کرو، جس کو سمجھ لو کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من وقت را صاحب البدعت فقد حرم الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اہل بدعت کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. دیکھو جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اور غیر دین کو جو لوگ داخل کر رہے ہیں، ان سے موالات اور ان سے دوستی، بس ان سے اللہ کے لیے دور رہو، اللہ کے لیے. چند دن دنیا میں جینا ہے، کوئی آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے نہ ملو. جن کو دیکھو کہ یہ مبتدعین ہیں، مولانا گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں شیخ الہند جیسا شخصیت دیوبند سے قصبے میں حاضر ہوئی، عرس کا زمانہ تھا. وہ وہاں ایک درگاہ تھی، وہ سالانہ قبروں پر جمع ہوتے ہیں اور چڑھاتے ہیں چادر، اور قوالیاں ہوتی ہیں، مرد عورت مخلوط ہو کر کے تمام گندے رسومات میں مبتلا ہوتے ہیں. دوستو اگر یہ بات اچھی ہوتی تو ہم کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ضرور ہدایت فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد تم سب جمع ہونا، چادریں چڑھانا. یا صدیق اکبر ضرور ہدایت کرتے کہ دیکھو بھائی، ہمارے انتقال پر ہمارے قبروں پر چادریں چڑھانا، چراغ جلانا، اور یہ کرنا. حضرت عمر فاروق خلفۂ راشدین، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نہیں فرمایا، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حدیث میں ادھر اشارہ نہیں فرمایا، اور صحابہ کے اعمال میں وہ چیز نہیں ملتی، تو سمجھ لو یہ چمگادڑ ہیں اور ظلمات بدعت میں لٹکے ہوئے ہیں. ان کی سے دوستی کرنا سمجھ لو کہ اپنے اندر خفاشیت پیدا کرنا، خود بھی چمگادڑ بننا. چمگادڑوں میں جب رہے گا رات دن تو ان کا تو ایک ہی منہ ہوتا ہے، اسی سے ہٹتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، دو منہ نہیں ہوتا. تو ایسی اس لیے ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب عرس کے زمانے میں، حالانکہ وہ حضرت شیخ الہند جس کو شیخ العالم فرماتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ، ان کی نیت بھی نہیں تھی اس میں شرکت کی، لیکن جیسے ہی خانقاہ میں حاضر ہوئے مولانا گنگولی رحمۃ اللہ فرمایا کہ کیوں جی محمود الحسن اس وقت کیسے آ گئے، یعنی حضرت آج سے ملنے کے لیے. فرمایا یہ تو مجمع آ رہا ہے قبروں پر چادریں چڑھانے کے لیے، تمہارا شمار اس مجمع میں نہیں ہوا، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی. من کثر سواد قوم فہو منہ، جو کسی قوم کی تعداد بڑھا دے قیامت کے دن اسی میں شمار ہوگا. من کثر سواد قوم فہو منہ، جو کسی قوم کی تعداد بڑھا دے اسی میں شمار کیا جائے گا. وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک گدھے کو ایک بزرگ تھے اور انہوں نے پان کھا کر اس پر تھوک دیا ہولی کے لیے اور کہا ارے تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی, سب تو رنگ کھیل رہے ہیں اور تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی. لا پان کھا کر اس پر تھوک دیا. آج مرنے کے انتقال کے بعد ایک شخص نے خواب دیکھا, بزرگ نے پوچھا بھائی تمہارا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فاغذہ فرمایا کہ تم نے ہندوؤں کی ہولی کی مشنت کیوں کی, جس پر اتا ہوا اللہ تعالیٰ ناراضی آئے ہوں. لہٰذا فرمایا فوراً واپس جاؤ, شیخ الہند سے فرمایا فوراً واپس جاؤ. یہ ہے اللہ کے لیے محبت. کہاں تو اتنی محبت تھی کہ کہاں تو اتنی محبت تھی کہ جب ایک نواب صاحب مہمان ہوئے اور ان کا کھانا آیا تو شیخ الہند تالی بیچارے مولوی آدمی غربت کا زمانہ اٹھ کے چلنے لگے. مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ ارے محمود الحسن تم کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت نواب صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, میں طالب علم ہوں, معمولی غریب اللہ ہوں, میرے ساتھ کھانا شاید پسند نہ کریں, شاید وہ پسند نہ کریں, اس کو ہار محسوس ہو. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جی سن لو, میرے ساتھ تمہارا مرنا جینا ہے, تم میرے ساتھ کھاؤ گے. اگر نواب صاحب کو ناگوار ہوگا تو ان کا کھانا ان کے کمرے میں بھیج دوں گا, لیکن مرنا جینا میرا تمہارے ساتھ. محبت تو اتنی تھی, اتنی محبت تھی. یہ وہی سنت ادا کی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ سے فرمایا تھا جو جاگپور جن تھے, جن کی کھال خشک تھی پھاکوں سے, اشف الراز تھے تیل تنگی نہ ہونے سے بال بکھرے ہوئے, اور جو سو بل واحد ایک لوگی میں تھے تو اوپر کا کرتا بھی نہیں کوئی کپڑا. آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم کیا کرو گا؟ اللہ کو یاد میں ہے فرمایا تمہارے ساتھ میرا مرنا جینا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسط سب سے کمال جزینا یہ لوگوں ربوں میں بتا تو ریسی. اے نبی آپ ان کے ساتھ جائیے, گھر سے نکلیے, گھر سے بھی آرام ہو جائیے, میرے عاشقوں میں بیٹھ جائیے. سبحان اللہ, فرمایا الحمدللہ کہ میری امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے کہ جن کے پاس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی کو بیٹھا رہا ہے گھر سے نکال کر. میری امت میں ایسے درجے کے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے شاگردوں میں اللہ نے یہ مقام بخشا کہ خدا اپنے پیغمبر کو گھر سے حکم دے رہا ہے کہ گھر چھوڑیے اور باہر جائیے. کانا جلدی سے ہم آپ ان کو تلاش کر رہے تھے تو کا نصیب کہ بیٹھے ہی کہ فی بعض من الابیات آپ اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں آرام فرماتے. تو آپ نے کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا, میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. بتائیے کتنی خوشی ہوئی اور مجھ کو کتنی خوشی ہوئی اپنے اس شعر پر کہ میری زندگی کا حاصل میری زیش کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میرا شعر اب مستند ہو گیا حدیث سے, مجھے انتہائی خوشی ہوئی کیونکہ جب میں نے شعر کہا تھا مجھے اس روایت کا علم تھا. یہ تو میں نے بعد میں جب کتاب پڑھی گئی شعر کی اس میں لکھا تھا کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. لہذا اختر اپنے ذوق کو جس شعر میں ظاہر کیا کہ میری زندگی کا حاصل میری زیش کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, تو یہ ذوق نبوت پر کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے اس ایک خطیر امتی کی زبان سے کہلایا مجھے انتہائی نظر ہوتی. تو شیخ الہند سے فرمایا جاؤ فوراً واپس جاؤ. اتنی محبت کے باوجود ایک پیالی چائے پی لی, ایک قطرہ پانی بھی نہیں, کچھ نہیں پوچھا کہ 20 میل سے آ رہے ہو, دیوبند گنگو سے کتنی دور ہے, 20 میل سے زیادہ ہے. یہ ہے اللہ کے لیے محبت. فوراً تغیر ہو گیا. دوستو اللہ ہی کے لیے محبت کرو. اب ایک شخص ہمارے ساتھ نافرمانی کرے یا ہمارے پوتوں کو لا کر تصویر دے, ہم اس سے کہیں گے آپ کہاں سے تشریف لائے؟ نہ چائے نہ پانی, پہلے اس کی ڈانٹ لگائیں گے. کیوں بھائی میرے گھر میں یہ نافرمانی رسول لے کر آئے, اس کا ہم شکریہ نہیں ادا کریں گے. وقت کی بات ہوتی ہے, لہٰذا فوراً واپس کر دیں. ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت کچھ ٹھیک تیار ہے نمک روٹی تھوڑا سا کھا لیں, 20 منٹ جانا ہے, 20 منٹ سے آئے کچھ شربت پی لیں. فرمایا کہ میرے شیخ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فوراً واپس جاؤ. اے شاگرد تو بتا کہ یہ میرا تیرے پاس بیٹھ کر شربت پینا فوراً کے خلاف ہوگا یا نہیں؟ شیخ کی نافرمانی ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ ہی کے لیے تو شیخ پکڑا ہے, اللہ کے لیے ان کو پکڑا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اپنے بڑے اور استاد کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا. اب بتائیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ شیخ دیکھ تھوڑی رہے جلدی سے شربت پی لے. ویسے ہی واپس ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قادر کے ساتھ, ہمیں اپنے بزرگوں کی ایسی محبت نصیب فرمائے اور اطاعت نصیب فرمائے جنہوں نے اپنے بڑوں کی استادوں کی کا ادب کیا ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں روشنی اور عزت بخشی. استاد کا ادب معمولی چیز نہیں. حضرت علامہ عدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے بڑے صحابی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ہیں, رئیس المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ہیں, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین نہیں, یہ کیا ہے, یہ افقہ الصحابہ کان من افقہ الصحابہ, صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے, بعد خلفاء راشدین, خلفاء اربع کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افقہ تھے یعنی فقیہ تھے, لہذا ان کو جب کہا جائے تو یہ کہا جائے کان من افقہ الصحابہ تھی, بعد خلفاء راشدین بھی ضروری ہے ورنہ لوگ سمجھیں کہ صدیق اکبر سے بھی آ گئے ہوں. تو اب دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دروازے پر بیٹھے کتاب لے کر اور حضرت نون سے قرات پڑھتے تھے. ایک گھنٹے کے بعد حضرت کو یہ کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور فرمایا کب سے آئے ہو, کیا ایک گھنٹہ ہو گیا تقریباً, فرمایا کہ تم میرے نزدیک کے سچا کے بیٹے ہو, کیوں مجھے پریشان کرتے, فوراً دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا, اتنا انتظار دیکھ کر مجھے صدمہ ہوا. فرمایا کہ حضرت ایک بات سن لیجیے, سورہ حجرات سے کیا ادب آیا, ان الذين ينادونهم من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون, جو میرے نبی کو باہر سے پکار لیتے ہیں کٹکھٹا کر, یہ لا يعقلون ہیں, بے عقل ہیں, ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم, اگر یہ صبر کرتے اور میرے نبی کا انتظار کرتے, خود میرا نبی اپنے ارادے سے گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, تو آپ وارث نبی, میں آپ کو نائب رسول سمجھتا ہوں, آپ میرے استاد ہیں, لہذا مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہوگی کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو بلا لوں, یہ ادب صحابی صحابی کا کر رہا ہے. آج بس سب کو دیکھو تو آج کی نے کھینچے ہوئے دو حرف علم مل گیا, دماغ آسمان پر پہنچ گیا, یہ ادب دیکھا. حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے تمام زندگی اپنے کسی استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. فرماتے ہیں کرا تو حاضر فصت فشر ارا تو حاضر فصت فشر, میں نے بچپن میں یہ پڑھا تھا, اس کے بعد تمام عمر فر قبر میں نے اس کی رعایت اس کا خیال کیا, زیادہ شیخ الہند کو واپس کر دیا, واپس آ کے شربت بھی نہیں کیا. اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں ایسے چیزیں ہوں وہاں مثال کے طور پر لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, کتنے ہی بڑا بزرگ, اس وقت مت جاؤ, دو بجے رات کو جائیے, ہمارے اکابر بزرگوں کی زیارت کی ہے, لیکن اس وقت جب شرک و بدعت ہو رہی ہو, قبروں کو سجدہ کرتے ہو, چار سر لگائے کرتے, اس وقت مت جاؤ, ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی تو یہ مولانا صاحب نے آ کے مانے, کتنے ہی بڑا ولی اللہ, اس وقت نہ جائیے, دو بجے رات کو جائیے, جب بدوا نہ ہو, اس قسم کا شرک ہو, بدعت وہاں نہ ہو رہی ہو, اس وقت جائیے. کیوں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز الحضور, لا یجوز الحضور فی مجلس ان مجلس فیہ المحذور, لا یجوز الحضور, حاضری جائز نہیں اس موقع پر, ان مجلس اس مجلس کے بعد فیہ المحذور, جہاں کوئی حرام اور ممنوع چیز ہو رہی ہے, محذور بزوائے, یعنی جہاں ممنوع چیز ہو وہاں وہاں جائز نہیں, حاضری دینا جائز نہیں, لا یجوز الحضور ان مجلس فیہ المحذور, جس جہاں ممنوعات ہو رہے ہوں شریعت کے خلاف وہاں جانا جائز نہیں. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا توفیق, فوراً واپس آئے, اس کا احتیاط کرنا چاہیے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک میلہ تھا وہاں تشریف دے گئے, سید احمد شہید پیچھے لگ گئے, پیر بھی تھے اور حالانکہ شاگرد بھی تھے, یہ عجیب ہے لوگ پہن رات سید صاحب نے پڑھا دیا تھا اور پھر استاد صاحب گنگری ہو گئے سید احمد شہید کے, اب پیچھے لگ گئے, دیکھا تو بڑا اسماعیل شہید میلہ میں گزر گئے, میلے سے گزر گئے, کچھ خریدا نہیں, جوانی کا وقت تھا, کنگری کا وقت تھا, ذرا ہوتا ہے کچھ بچپنا شاہی خاندان سے تعلق تھا, تو بس جب کچھ نہیں خریدا, بس پھر سید احمد صاحب نے ان کو ڈانٹ لگائی, کرنا ہے کہ تم نے کوئی یہ شرم نہیں آتی کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں, شاہ ولی اللہ کے پوتے ہو, شرم نہیں آتی, میرے بازار میلے میں کیوں آئے, تو میں ان کی تعداد بڑھا دوں, اور کچھ خریدا بھی نہیں, کچھ خرید میں دیکھ رہا, کچھ خرید کے تو سمجھے شاید کوئی کسی ضرورت کیا, ہمارے اکابر نے اس دردی احتیاط کی. بہرحال یہ اس ان آیات کے اندر بہت بڑا یہ سبق ہے کہ ارتداد مرتد وہی لوگ ہوئے جو اللہ کے دشمنوں سے خفیہ دوستی رکھتے, لہذا دوستو اس نیت سے مل سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت کریں, آپ ان کو سمجھانے کے لیے دعوت اللہ کے لیے جا سکتے ہیں, زبان بن کر جا سکتے ہیں، کان بن کر جانا جائز نہیں، کہ آدمی کس نہیں، پھر کیا ہے آپ کے اندر ذرا سی داخل ہو جائے؟ ہاں اگر آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ دوسروں کو راہ پر لا سکتے ہیں اور خود متاثر نہ ہو. ایک لاہور میں کالج میں مولانا ابرار صاحب سے پوچھا کہ میرا قادیانی کلاس فیلو ہے، کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، اسٹڈی کر سکتا ہوں، کھانا پینا کھا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ اس وقت میں اس کے قادیانیت پر ضرب لگاتے رہیں، ضرب مارتے رہیں اور اس کو کہتے رہیں کہ یہ بہت کفر کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے نماز اور پڑھا پابندی سے ہر چیز کو کریں، اس سے مغلوب نہ ہو جائے، اور اگر اس کی وجہ سے آپ نماز بھی نہ پڑھنے جائیں یا مغلوب ہونے لگے اور اس کی قادیانیت پر آپ کچھ تبصرہ ترتیب نہ کریں، تو پھر آپ کے لیے اس لیے بعض وقت میں آہستہ آہستہ کہتے کہتے بہت سے لوگ صحیح ہو جاتے. تبلیغ کے لیے سے جانا جائز ہے، بس یہ خدا کا یہ دعوت الی اللہ اور تبلیغ کے لیے تو جائز ہے، لیکن ایسے دوستی کرنا ایسے لوگوں سے جو کسی بدعت میں مبتلا ہوں ان کو سمجھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، وہی چیزیں ہیں. لیکن جب ماننے کی امید نہ ہو تو بس پھر سارا جہاں خلاف ہو کروانا چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر کے کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہیں چاہیے. بہرحال وہ آلات یہود اور نصارہ کی مستعد سبب بنا ان کے اعتراض کا، اور دوسرا سبب جو ہے وہ ہے تکوینی طور پر کہ حجاب اس یعنی موالات نصارہ اور موالات یہود، ان یہودی اور نصرانی دوستی جو ہے اللہ کو حجاب میں مبتلا کر دیا، ان سے آفتاب اسلام محجوب ہو گیا اور ان کے ابر وہ ابر جو ہے ابر میں ڈال دیا. فیاح تجے کو بنا خجب حجابات میں مبتلا ہو جانا، یہ معلوم ہوا کسی گناہ میں جرت مت کرو، کسی گناہ کی جرت مت کرو، ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے حق تم سے چھپا لیا جائے اور تم تمہاری عقل پر عذاب آ جائے اور تم اپنے مشائخ سے یا طریق سے اور سلوک سے برگشتہ ہو کر بالکل کباڑیا کی طرح سے چکلے خانوں میں اور بدماشوں کی اڈوں میں اور ہیروئن اور چرس تک نہیں لگے. ہر شخص ڈرتا رہے. اتنا بڑا شخص جس کے اشعار کو ہمارے اکابر پڑھ پڑھ کے مزہ لیتے تھے، حکیم الامت کا عاشق کیا وہ لکھتا تھا حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ کو کہ نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکھوں کی جھنکار میں. رمضی اٹاوی ہے، یہ رمضی اٹاوی اٹاوی کا شاعر ہے، لکھتا ہے کہ محمد خانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکھوں کی جھنکار ہے، تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلوار ہے، اور جمال خان جلال قیصری بخشا، جلال قیصری بخشا جمال خان خاہی کو. ڈانٹ پڑتی تھا وہاں بڑے زبردست. جلال قیصری بخشا جمال خان خاہی کو، جلال قیصری بخشا جمال خان خاہی کو، سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی، نوابوں کو صوفی بنا دیا، بڑے بڑے رئیسوں کو اللہ والا کروپتی نواب سب تحجد گزار ہو گیا اس کی برکت سے. ایسا شاعر کیسا ہوگا سوچیا. ہم لوگ بھی پڑھا کرتے تھے آج سے 40-30 سال پہلے ہندوستان میں، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے ہمارے سلسلے پڑھ پڑھ کے مزہ لیتے تھے، کہتے تھے کتنا زبردست عاشق ہے. ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کمبخت قادیانی ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ قادیانی اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. اس دوستوں جب پیخانے بھنگی پاڑے میں رہو گے کب تک تم یہ پیخانہ نہیں کھاؤ گے؟ بھنگی پاڑے میں رہو گے بھنگیوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری ناک میں خوشبو کا احساس ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں ذوق اس کا ہو جائے گا. جب تک پیخبو نہیں سنگے گا، جیسے بازوں کو پٹرول کی بدبو سے بہت محبت مانو، کوئی مٹی کا تیل سنتا تو ایسی وہی بری صحبت سے خدا بتا بہت خطرناک تھی. تو آج میں نے ارتداد مرتد ہونے کے سبب پر آج کی تقریر ہوئی کہ دو سبق تھے، یہودیوں اور نصرانیوں یعنی خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خفیہ ان کو سلام دعا رکھنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ معالات سبب بن گیا ان کے ارتداد کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا النصارى واليهود، اور یا تم یہودیوں اور نصرانیوں کو ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ. اس کے بعد اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ من یرتد منکم عن دینہ، آیت نازل ہوئی تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ یہ دوستی سبب بن گئی ان کے ارتداد کا، یہ دوستی سبب بن گئی ان کے مرتد ہونے کا. اور یہ فرمایا فَإِنَّ مَحَبَّتَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مُسْتَوْعِيَةٌ لِلْإِرْتِدَادِ، یعنی ارتداد کی دعوت دے دی دوستی نصارہ اور یہود ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں جو لوگ اللہ رسول کے دشمن ہیں یا بدعت میں مبتلا ہیں، ان کو اگر آپ کی اتنی قدرت ہے کہ آپ ان کو اہل بدعت سے ہٹائیں اور ایسی چیزیں جن کا شریعت میں کہیں وجود نہ ہو اس کو سمجھائیں. اگر ہم نہیں سمجھا سکتے تو ہمارے اللہ سے یہ جو یا فرمایا کہ ایسے لوگ جو لوگ کی اس میں مبتلا ہیں، حدیث میں ہے قیامت کے دن یہ قریب جائیں گے جامع کوثر پیاس شدید میں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی داڑھی اور ان کے کرتوں پر نہ جائیے. یہ وہ قوم ہے جس نے آپ کے دین میں اپنی طرف سے چیزیں ملا دی، اجتہاد کر کے، جس کا آپ کے طرف سے کوئی اشارہ کوئی حکم بھی نہیں تھا. اب بعض لوگ بیوقوفی سے کہتے ہیں کہ اس وقت تو پنکھا بھی نہیں تھا، یہ پنکھا بھی تو بدعت ہے. تو اس کا جواب ہمارے بزرگ نے دیا کہ پھر تم بھی بدعت ہو، کیوں تمہارا وجود بھی اس وقت نہیں تھا، تمہارا چھ فٹ کا وجود بھی بدعت ہے. دوستو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں بدعت کی تعریف تو سمجھ لو، بدعت کہتے ہیں احداث ہے پھر دین کو، جو دین کے اندر کسی چیز کو جاری کرے دین سمجھ کر کے، اس میں ثواب ہے اور بالکل دین ہے، یہ اس کے خلاف پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو پنکھے وغیرہ لگتے ہیں ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، یہ احداث صرف دین نہیں ہے، احداث میں دین ہے، یعنی نئی چیز پیدا کرنا دین کے لیے کہ پنکھا چلے گا ہم سے کون سے نماز پڑھیں گے. دین کے لیے اور دین میں دو لفظ دیتے، دین کے لیے اور دین میں دونوں میں فرق ہے یعنی. لہذا بدعت نام ہے احداث صرف دین، نئی بات کو دین میں پیدا کرنا، اور یہ پنکھے راحتیں یہ چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں یہ احداث لب دین ہے. گھنٹہ بجنا پیریڈ کا، جیسے بخاری شریف میں گھنٹہ، اب یہ فلاں گھنٹہ، اب کنز الدقائق ہوگی، اب ہدایہ ہوگی، یہ سب پہلے کہاں تھا. یہ چیزیں جو ہیں احداث لب دین ہیں، دین کے لیے تاکہ سکون سے کام ہو، نظم سے کام ہو. تو اس لیے اس پر ایسا کہنا بےوقوفی ہے، یہ پنکھا وغیرہ یہ کیا ہے، یہ اگر اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، ہم نے اس کو دین سمجھ کر تھوڑی لگایا کہ صاحب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لہٰذا یہ بھی بدعت، ہم نے اس کو دین سمجھ کر اگر ہم لگائیں تو یہ پنکھا لگانا بھی بدعت ہو جائے گا. ابھی آپ سب ہٹا دیجیے، میں بالکل نہیں تھا، خاموش رہوں گا، آپ کو ایئر کنڈیشن لگا دیجیے، اگر اب تک چوں بھی کرے تو کہیے، آپ ایئر کنڈیشن لگائیے، پنکھے میں ہاتھ لے جائیے اپنے اپنے گھروں میں، بھائی مقصد تو ٹھنڈک ہے. لہذا حکیم الامت کا ایک دو جملہ اگر آپ حضرات اہل علم یاد کر لیں کہ بدعت نام ہے احداث صرف دین کا، احداث معنی نئی چیز پیدا کرنا، احداث تھا ہے تھا الف تا تھا تھا، احداث صرف دین کیا مطلب، دین میں نئی چیز پیدا کرنا. اور یہ سب چیزیں جو ہیں گھڑی ایسی، ایسا پتھر، ایسی گھڑی، ساری یہ چیزیں نئی نئی جو ہیں، یہ احداث لب دین ہے، احداث لب دین، دین کی خاطر سے پنکھے لگوائے کہ گرمی پسینے میں نماز کیسے ہوگی، سوچیے پریشانی رہے گی آپ کی. تو یہ فرشتوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا جواب دیا کہ اچھا انہوں نے ہمارے دین میں نئی نئی چیزیں ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر داخل کیا تھا، اور قوم کو بھی بہکاتے تھے کہ بڑا ثواب ملتا ہے شبرات کے حلوہ کھانے سے، ان پکڑوں بھگ بھگو یہاں سنا لائے تو فسوخن آپ بھگا دیں گے، ہو جو فرمان اپنے پاس سے بھگا دیں گے، جامع کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، جامع کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے یہ لوگ. اس لیے دوستو اس میں اللہ تعالی کا صحابہ یعنی نجات پانے والا طبقہ جو ہے کون ہے، جو میرے راستے پر ہیں اور صحابہ کے خلفاء راشدین پر ہیں، مانا علیہ و اصحابی، آپ سے پوچھا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس بات پر کہ جب آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بہت سے فرقے ہو جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ نجات کس کو ملے گی، جنت میں کون طبقہ جائے گا، فرمایا مانا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بس یہ ایک تھرمامیٹر لے لیجیے آپ، ایک بڑا زبردست تھرمامیٹر، کوئی بات کی چیز دیکھیے کہیں، پوچھیے حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کے نقش نبوت میں کہیں یہ نقش ملتا ہے، لہذا ہم نہیں مانتے.
اب کوئی کہتا تصویر بھی تو نہیں تھی اس زمانے میں، تصویر تھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لے کان علی ابھی ہو رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر تم ایک دھاگا ان کے پاس تھا لمبا سا، سی ہے قدم کثیر تم، اس میں بہت سی گرا لگی ہوئی تھی، یہ سب جو ہو جہاں اس کو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. فرماتے سی ہے جواز و عبد اسکار و ماخذ و صبحت الابرار، نیک بندے جو صبح رکھتے ہیں تصویر، یہ اس ماخذ ہے یہ صحابی کا عمل. سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ اس نے دعا کیے اللہ پاک اپنے حدت سے ہدایت کے راستے پر اللہ ہم کو جمع دیجیے اور ہمیں ہدایات سے محفوظ رکھے، ہمارے رب ہماری ناراضیوں کو اور گناہوں کو عفو فرما دیے اور گناہوں کی سامت عمل کی وجہ سے ہمیں کسی ہدایت میں مبتلا نہ فرمائیے. جس طریقے سے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو قیا کا جو مخصوص کیا اللہ اپنے ہدایات سے ہم سب محفوظ فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، واقعہ داوانہ الحمد اللہ.